أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت شکریہ کے ساتھ اور نہایت خلوص کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بڑے اہم ایام ہیں اور واقعاً یہ عید کے ایام ہیں جس کو یعنی ہفتہ وحدت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں، اس لیے کہ جہان اسلام میں حضور کی ولادت کے سلسلے میں مختلف تاریخیں ہیں۔ اس لیے جو جمہوریہ اسلامی ایران نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے ہفتے کو ہفتے وحدت کے نام سے یاد کیا، تاکہ تمام مسلمان ان دنوں میں اپنے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت کی آمد پر جشن منائے، خوشیاں منائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور تمام مسلمانوں کی مشکلات کا حل آپس میں مل کر تلاش کریں۔ تو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو آنے والی تاریخیں ہیں یعنی 17 ربیع الاول، اس میں ہمارے حضور کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اس مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے پروگرام تاریخ اسلام میں جنگ تبوک کے حوالے سے، اور ہمارے مہمانوں نے بہت اہم مطالب اور بہت اہم موضوعات پر گفتگو کی اور ہم نے کافی ان سے کسب فیض کیا۔ آج بھی ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے جناب محمد باقر رضا صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، آپ کی خدمت میں بھی سب سے پہلے تو ان ایام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہفتہ وحدت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے بانی دین بھی اور بانی مذہب بھی،
بے شک
دونوں کی ولادتیں اس یعنی مہینے میں ہیں اور یہ ہفتے وحدت ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، ہم کو بھی مبارک ہو، ناظرین کو مبارک ہو، تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ یہ مبارک ہو۔
بالکل، اور جس طریقے سے کہ ابھی ایام عزا ختم ہوئے ہیں اور اب یہ جو ہے اب خوشی کے ایام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، خداوند عالم سے دعا ہے کہ ان ایام کے صدقے میں پورا سال تمام مسلمانوں کا خوشی کے ساتھ گزرے
انشاءاللہ۔
حضور، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی جنگ تبوک کے حوالے سے، اور یہ اس سلسلے کی ہم کوشش کریں گے کہ آخری کڑی ہو، جو اہم سوالات رہ گئے ہیں اس کے سلسلے میں آپ سے ہم کچھ جاننا چاہیں گے۔ حضور، دیکھیے، اس میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جنگ تبوک میں ایک نہایت ہی جسارت کی گئی تھی دشمنوں کی جانب ہی سے، ظاہر ہے وہ کہا جائے، وہ یہ تھی کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ تو ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ سازش کن کی طرف سے تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت گفتگو ہماری آگے بڑھے گی۔
جی، انشاءاللہ اب گفتگو تو برقرار رہے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کو شروع کروں۔
بسم اللہ۔
جی، یہ رسول کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے شروع ہی سے ہو رہی تھیں جب آپ نے اعلان کیا، یعنی رسول اللہ کو سب سے بڑا امین، سب سے بڑا امانت دار، سب سے بڑا سچ بولنے والا، اور سب سے والا ایک اچھائی ایک انسان میں جتنی ہو سکتی ہے، منافقین، کافرین، مشرکین، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، ظاہر سی بات ہے وہ رسول تو مانتے نہیں تھے، لیکن ایک انسان ہونے کے اعتبار سے جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں،
اقدار انسانی جو ہیں،
جی وہ اخلاق انسانی، اقدار انسانی تمام وہ رسول اللہ میں موجود تھے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ نے اور رسول اسلام نے اسلام کا اعلان کیا، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، اور طرح طرح سے رسول اللہ کو پریشان کیا جانے لگا۔ اور ہم نے ظاہر سی بات ہے مختلف پروگرام میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے سازشیں کی گئی، کیا کی گئیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسجد زرار کا تذکرہ کیا تھا۔ مسجد زرار کا تذکرہ تقریباً آخر میں ہونا چاہیے تھا۔ ویسے تو مسجد زرار اس طرح سے بنی جنگ تبوک سے پہلے، اور پھر جنگ تبوک کے آخر میں اس کا یعنی گویا اختتام ہو گیا، رسول اللہ نے رسول اللہ کو خبر دی کہ سازش ہے،
اور واپسی پر آنے کے بعد اس کا جو انجام ہوا وہ ہم گزشتہ۔
آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کریں کہ جو جنگ تبوک سے واپسی میں ایک یعنی کہ واقعہ پیش آیا تھا، اور بڑا عجیب، اور آپ نے کہا بہت اچھا لفظ استعمال کیا، جسارت آمیز، اور یعنی جو بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے خلاف جو سازشیں ہوئی تھی، خاص طور سے قتل کی سازشیں جو ہوئی تھی رسول اللہ کو، نعوذ باللہ، وہ تین بہت مشہور ہیں۔ ایک شب ہجرت، جب رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑی
جی.
ایک یہی جنگ تبوک اور آخر میں ایک غدیر کے اس پر بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ کے خلاف قتل کی سازش کی گئی
جی.
کہ غدیر کے موقع پر یہ گویا درمیان کی مناسبت ہے کہ جو رسول اللہ کے خلاف قتل کی سازش کی گئی
جی.
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہی سب سے آگے آگے تھا. ہم نے کہا تھا کہ جو راہب تھا اس کا نام ہم نے بتایا تھا کہ ابو
جی.
عامر راہب
بالکل.
ابو عامر تھا
جی.
وہ اس میں بھی تھا, اس میں جنگ اس میں مسجد زرار میں بھی تھا اور اس میں رسول اللہ کی قتل کی سازش میں بھی شریک تھا. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ عجیب بات ہے کہ منافقین اپنی جگہ ہفتے وحدت چل رہا ہے
جی.
عجیب بات ہے یعنی ہفتے وحدت چل رہا ہے
جی.
اور کافرین مشرکین اور جو دوسرے لوگ ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد
جی.
رسول اللہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے
جی.
تو آپ کا اس کا خون اس کی آبرو اس کی جان مال یہ سب محفوظ ہیں اسلام اس کی حفاظت کرے گا جب تک
جی.
کہ وہ سازش نہیں کرتا ہے
بالکل.
جب تک سازش اس کی سامنے نہیں آتی ہے
جی.
یہاں تک کہ وہ کافر وہ مشرک جو اسلامی سرزمین پہ رہ رہے ہیں
جی.
کافر ہیں اللہ کو نہیں مان رہے ہیں مشرک ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان رہے ہیں رسول کو نہیں مان رہے ہیں
جی.
ہمارے جو اعتقادات ہیں اور عقائد ہم کو نہیں مان رہے ہیں لیکن
جی.
چونکہ اسلامی سرزمین پر ہیں اسلام
بالکل.
کے احکام اور جو اجتماعی ہیں اس کو توڑتے نہیں ہیں اجتماع میں آ کے سڑکوں پہ آ کے توڑتے نہیں ہیں
بالکل.
لہذا وہ جزیہ اور جو اس کے شرائط ہیں اس کے ساتھ
جی وہ ٹیکس وغیرہ دیتے
ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت اسلامی کی کہ ان کی جان کی مال کی اور دوسری چیزوں کی حفاظت کرے.
اللہ اکبر. یعنی جس طرح ایک مسلمان کی جان کی حفاظت ضروری ہے اسی طریقے سے ایک کافر کی جان کی حفاظت
بالکل یعنی اس طرح سے ضروری ہے
جی.
اور ظاہر سی بات یہ بہت اچھا موقع ہے ان لوگوں سے کہنے کا
جی.
کہ جو اسلامی ممالک میں فساد برپا کر رہے ہیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں مسلمان بھائی کو اپنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خون جائز ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ وہ آدمی جو علل اعلان کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے حج کرنے جا رہا ہے
جی.
اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز القتل ہے اس کو محدر الدم ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے
جی.
ان کو واقع ہفتے وحدت کی مناسبت سے پیغام دینے کی ضرورت ہے
جی.
کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت کے بالکل برخلاف ہے. رسول اللہ نے وہ مشرکین جو سامنے لڑ نہیں رہے تھے
جی بالکل
جو
یعنی اسلام کے خلاف جو سازشیں نہیں کر رہے ہیں
جی
اور کسی طرح کا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا رہے ہیں اپنے دین پہ پابندی کر رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ان کا خون بھی ہم نہیں بہا سکتے ہیں
جی جی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بےچارے اپنے جا رہے تھے مسافر تھے سفر
جی
پہ جا رہے تھے
وہ
یا گھر میں تھے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے ان کے خلاف ان کو قتل کر دیا گیا ان کو پریشان کیا گیا ماں کے بیٹے کو بیٹے کی ماں کو باپ کی اولاد کو چچا کو بھانجو کو یہ سب قتل یہ اسلام کے خلاف ہے. اور اسلام کے جو اعلیٰ اہداف ہیں جو اعلیٰ اقدار ہیں یعنی اسلام کی جو سیاہی لشکر ہوتی ہے برقرار رہنا چاہیے اس کے یہ برخلاف ہیں.
عجیب.
تو بہرحال یہ ہفتے وحدت ہے اور اس کے ساتھ
اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک وہ ایک آیت ہے نا یعنی آپ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں خیر جیسا رہتے آپ کے سامنے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ.
جی جی
اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر مشرک بھی تم سے کوئی پناہ طلب کرے یا تم سے اس طریقے سے اگر صلح چاہے تو تم اس کی حفاظت کرو.
یا مشہور آیت ہے وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر وہ لوگ چاہ رہے ہیں صلح چاہ رہے ہیں آرامش چاہ رہے ہیں اور امن و امان چاہ رہے ہیں تو تم بھی اس کے لیے اپنے کاندھے ٹیک دو اور اس کے کاندھے جھکا لو اس کے لیے صلح کے لیے اور اس کے لیے کہ امن و امان قائم ہو جائے اور بدامنی قائم نہ رہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ موقع ہے ہفتے وحدت کی مناسبت سے.
حضور واقعی بڑا اہم آپ نے پیغام دیا ہے اور اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا اس ہفتے کی مناسبت سے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہم جس رسول کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں اور جس رسول کے نام لیوا ہیں کیا واقعاً ہم اس رسول کا اپنے آپ کو تابع بنا چکے ہیں اس کے اصول پر عمل کر رہے ہیں. واقعاً ہمیں ان دنوں میں سوچنا چاہیے کہ کیا رسول ان چیزوں سے خوش ہوں گے جو آج کے ہمارے افعال ہیں. ناظرین ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی ملتے ہیں سے مختصر سے وقت کے بعد. ناظرین کرام پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے ہم آپ کے ٹیلی فون کالز کے منتظر ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجئے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون افراد تھے جنہوں نے حضور کے قتل کی سازش رچی.
جی عجیب بات ہے کہ یہ سوال بہت اچھا ہے اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ رسول کے جس کو سب محبت کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی شخصیت ہے دنیا کی، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رسول اللہ کا ہے، ان کی قتل کی سازش میں کون شریک تھا؟ یہ واقعا سوال آتا ہے. لیکن ابھی ہم جب آگے چلیں گے تو نام بتانا بڑا مشکل پڑ جائے گا. دیکھیے، ایک نام میں نے لے لیا کہ ابو عامر راہب، یہ پشت پردہ تھا، وہاں تو نہیں تھا،
سرغنہ تھا.
ہاں، وہ سرغنہ تھا، وہ خطوط لکھتا تھا اور پیغامات بھیجتا تھا، مسجد ازرار اس نے بنوائی، اور دوسرے بھی کچھ نام آئے ہیں اس میں. لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام رسول اللہ کے بعد جو سیاسی تبدیلیاں اور تغیرات جو عالم اسلام میں ہوئیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے کچھ نام بدلے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں تھا، کوئی کہتا ہے فلاں تھا. لہٰذا ہماری ظاہر سی بات بنیاد یہ ہے کہ ہم نام نہ لیں کسی کا، یہ بنیاد ہماری یہ ہے.
بالکل.
لیکن رسول اللہ نے نام بتائے تھے، جناب حذیفہ کو بتائے تھے، جناب عمار یاسر کو بتائے تھے، اور حذیفۃ الیمان آخر میں کہا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو راز جانتا ہے رسول اللہ کے، یعنی اتنا بڑا راز تھا رسول اللہ نے صرف ان کو بتایا تھا اور جناب عمار یاسر کو بتایا تھا اس زمانے میں، اس زمانے میں چونکہ وہاں پر موجود تھے. تو اس اعتبار سے کون تھے؟ تو ظاہر سی بات منافقین تھے، یہ سب جو تھے جتنے منافقین تھے، اور عجیب طرح سے یہ لوگ آئے تھے. یعنی آپ یہ کہیں گے کیسے نام پتہ نہیں چل سکتے، ایسا تھوڑی ہے کوئی لسٹ کسی کو بتانا ہے، آخر حملہ کرنے آئے تھے تو کیسے نام پتہ نہیں چلیں گے. یہ حملہ کرنے آئے تھے، یہ نقاب ڈال کے آئے تھے حملہ کرنے، جو آئے تھے، اس وجہ سے لوگ اس کو ان کو پہچان نہیں سکے. رسول اللہ وحی کے ذریعے سے، اپنے علم غیب کے ذریعے سے ان کے نام جانتے تھے، اور آپ نے جناب حذیفہ کو یہ نام بتائے تھے. تو اس اعتبار سے نام بتانا ذرا مشکل پڑ جائے گا. لیکن اصل ہمارا جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے خلاف سازش کی گئی، اور جب سازش کی گئی تو ہم یہ سوچیں کہ جب اسلام کامیاب ہو جائے، اور سورہ نصر کی بنیاد پر کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جب مسلمان بھی بہت زیادہ ہو جائے اس وقت بھی اسلام کو خطرہ رہتا ہے، اور اس خطرے کا ہم کو یعنی احساس کرنا چاہیے. ظاہری اعتبار سے وہ حکم اپنی جگہ پر ہے،
بے شک
کہ مسلمان کا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، اس کا جان مال عزت آبرو محفوظ ہیں. لیکن جو سازشیں ہیں اس کو سازش ہی کے انداز میں، سازش کا یعنی تدبیر، سازش کا جواب جو ہوتا ہے وہ تدبیر ہوتی ہے، سازش کا جواب جنگ نہیں ہوتی، ہمیشہ تدبیر ہوتی ہے. تدبیر کے ذریعے ہم کو دیکھنا چاہیے، اور جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں، سامنے آ جائیں، تو ظاہر سی بات ہے جنگ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ یہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف یہ سازش رچی اور رسول اسلام کو اتنا ستایا، رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور کیا چیز تھی وہ، یعنی اسلام یعنی کس طرح سے ہے کہ جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں.
جی جی بالکل حضور، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہم دیکھیں گے کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ یعنی مدینے میں رہ گئے تھے، انہوں نے پروگرام میں شرکت نہیں، یعنی اس جنگ کے پروگرام میں جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، اور مسجد زرار انہوں نے بنائی ہے، اور کیا کیا وہاں پہ سازشیں کی ہیں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف. تو پھر وہ یہاں تبوک کے مقام پر کیسے آ گئے جو حضور کے قتل کی سازش رچ رہے ہیں؟
ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ منافقین جو تھے اس میں سے اچھے خاصے، دیکھیے منافقین اس طرح سے تھے کہ ابھی منافقین بنے تھے، تازے تازے یہ سب بن رہے، بلکہ شروع میں بھی کچھ تھے، اور اب جو اتنے سارے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ کفار مشرکین اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ اب کافر رہ کے مشرک رہ کے کیا کریں گے، اب تو ظاہری اعتبار سے سب کچھ جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ دیکھ رہے تھے، تو اب جو ہے یہ منافقین آپس میں اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ سب مل کے ان کی ایک حکومت ہو، باقاعدہ پلاننگ اس طرح سے کریں، سب ایک پلاننگ ہو. تو کچھ اس علاقے کے منافقین اپنی پلاننگ کرتے تھے، اس علاقے کے منافقین اپنی پلاننگ کرتے تھے الگ الگ طریقے سے. یہ ابو عامر جو تھا یہ مختلف جگہ پہ خطوط بھیجتا تھا اور اپنی جو ہے یہ سازشیں رچتا تھا، تو آپس میں اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں ہم آہنگ نہیں تھے، اور یہ آپس میں اتنے زیادہ پلاننگ کے اعتبار سے نہیں تھے کہ کچھ مدینے میں ہوں اور کچھ وہاں ہوں، آپس میں ان کی ہم آہنگی ہو. کچھ یہ منافقین رہ گئے تھے مدینے میں ہی، اپنے اعتبار سے کر رہے تھے. جب ان سے پوچھتا تھا ابو عامر سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں، تو وہ کہتا تم چلو یہیں مدینے میں ہو تو مسجد بنا لو، چلو تم
صحیح،
اور اس کے اعتبار سے چلو. اب کچھ لوگ چلے گئے تھے کہ وہاں رسول اللہ کے ساتھ، بھائی ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے سمجھ میں یہ آئی کہ اگر ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے، پیغام اسلام کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو ہماری پول کھل جائے گی، گلی کھل جائے گی، لہذا چلو ساتھ ہی چلو، مالی غنیمت تو کم سے کم ملے گا ہی رسول اللہ کے ساتھ. تو اس اعتبار سے وہاں ساتھ چلے گئے تھے. اور رسول اسلام بھی، ہم دیکھیے یہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے، رسول اسلام جو کہ جانتے تھے منافقین ہیں ہمارے ساتھ، لیکن جب تک کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام ان کا سامنے نہیں آیا، ان کو سزا نہیں دی، اور بہت سی جگہوں پر دوسرے ائمہ نے بھی اس طرح سے کیا, مولائے کائنات نے اور دوسروں نے اس طرح سے کیا.
حضور یہاں پہ معاف کیجیے گا, ایک چیز سامنے آتی ہے, یعنی جیسے بھی آپ نے کہا کہ منافقین کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں کی جاتی, تدبیر کی جاتی ہے.
جی جی,
تو رسول کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ منافقین بھی ہیں.
جی جی,
تو رسول نے اس طرح کی تدبیر کیوں نہیں کی کہ ان کے شر سے محفوظ رہے؟
بتایا تو تدبیر تو ابھی بتا رہے ہیں.
جی,
تدبیر جو کی وہ آئے گی, وہ جب وہی نازل ہوئی اللہ کی طرف, تو رسول اللہ نے تدبیر کی کس طرح سے. تو اس طرح سے کچھ منافقین رہے گئے مدینے میں, انہوں نے مسجد بنا رکھی تھی پہلے, البتہ جنگ تبوک سے پہلے بنا رکھی تھی, اور کچھ چلے گئے رسول اللہ کے ساتھ. وہ گویا اس طرح سے جا رہے ہیں تو اصل میں دشمن کو گویا پیغام دینا, دشمن کی جاسوسی کرنا, یہ اسی طرح کے بھی کچھ لوگ تھے.
صحیح,
جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے, جنگ تو کوئی ہوئی نہیں, راستے میں بہت سے معجزات ہوئے, خیر اس کا ٹائم نہیں ہو پایا ہم بیان کر سکے.
جی,
تو اس میں جو یہ انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ رسول اللہ کا ایک جگہ سے لشکر کا گزر ہونا تھا.
جی,
اب رسول اسلام سے گزرتے تھے, لشکر تھا ایک جگہ پر, اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ بھی تھے, ایسا نہیں تھے خاص طور سے کہیں سے جا رہے ہوں.
بالکل,
تو ان لوگوں کا پلان یہ تھا, ایک اقبا, اقبا کہتے ہیں اونچائی کو کہ جہاں چڑھائی ہو اور درہ ٹائپ ایک جی چیز جی ہو, وہاں سے گزرنا تھا. ان لوگوں نے پلان یہ بنایا, رسول کریم تھے اونٹ پر سوار, یعنی جب جا رہے تھے اونٹ پر سوار تھے, انہوں نے کہا کہ جب یہ اوپر جائیں تو ان کی جو اونٹنی ہے یا اونٹ جس پر سوار ہیں اس کو گویا بھڑکا دے یا اس کو تیز دوڑا دیا جائے کہ رسول اللہ اس پر سنبھل نہ سکیں, چونکہ اونچائی پہ جا رہے ہیں وہاں سے گر جائیں گے,
کھائی میں گر جائیں گے,
کھائی میں گر جائیں گے اور گویا شہید ہو جائیں گے اور قتل ہو جائیں گے. اس طرح سے ان کی پلاننگ پوری ہو جائے گی.
صحیح,
تو جب تک انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی تو رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا, لیکن راستے میں وہی نازل ہوئی, جبرائیل امین آ کے کہا کہ یہ اس طرح سے پلاننگ بنا رہے ہیں, لہٰذا آپ اپنا اپنی تدبیر کریں. دیکھیں آپ جو ابھی کہا تھا تدبیر کریں.
صحیح,
تو رسول اللہ نے کیا تدبیر کی کہ تمام لشکر کو کہا کہ ایسا ہے کہ اتنی سب وادی موجود ہے, تم لوگ جاؤ اتنا سب میدان سے ہو کے جاؤ.
صحیح,
اور خود مولائے کائنات تو تھے نہیں, وہ تو مدینے میں تھے ظاہر سی بات, خود رسول اللہ, ان کے ساتھ حذیفہ یمانی اور جناب عمار یاسر, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی جگہ جناب سلمان کو کہتے ہیں.
جی,
ان دو تین افراد کو کہا تم ہمارے ساتھ ہو, بس یہ دو تین افراد ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے.
صحیح,
اور یہ گویا چڑھ رہے تھے اوپر. جب یہ چڑھنے لگے, اچھا رات کا وقت تھا, جب میں نے ابھی کہا کہ نام کس طرح نہیں بتا سکتے, ایک تو رات کا وقت تھا,
دوسرے نقاب ڈالی ہوئی
تھی, تو کس طرح سے پتہ چلے کون آ رہا ہے.
بالکل,
تو نام جو ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوئے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو واپس کر دیا گیا تھا. جب اوپر چڑھ رہے تھے رسول اللہ کو محسوس ہوا, وہی سے تو پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہو رہی ہے.
جی,
پھر کچھ محسوس ہوا کہ کچھ, یعنی کہ ادھر سے سنگن ہوئی کہ کچھ آواز آہٹ سی محسوس ہوئی, تو رسول اللہ نے جناب حذیفہ سے کہا کہ تم جاؤ ان کو دور کرو یہاں سے.
صحیح,
اور جناب حذیفہ اپنے گھوڑے پہ, اونٹ پہ جیسے بھی یا پیدل جیسے بھی ان کا طریقہ تھا, وہ آئے.
جی,
اور یہ چونکہ نیچے سے اوپر جا رہے تھے, لہٰذا ظاہر سی بات ہے جناب حذیفہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے.
صحیح,
یہ جانتے ہیں کہ چڑھائی کے اوپر جو چڑھائی کے اوپر موجود ہے اس سے زیادہ اس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے, اور وہ یعنی زیادہ کامیابی کا اس کا احتمال امکان ہوتا ہے. وہ آئے اور جیسے یہ لوگ چڑھ رہے تھے, تقریباً 12 سے 15 کے درمیان تھے یہ لوگ,
افراد تھے
جو اس چارج کے تھے. یہ آئے اور جب ان کی اونٹیاں چڑھ رہی تھیں, ان کے اونٹنیوں کے یا اونٹ کے ان کے منہ پر جو ہے انہوں نے گویا ڈنڈے سے یا جو بھی اس وقت وہ ہو سکتا تھا نیزہ ہو رہا ہو مارنا شروع کر دیا.
جناب حذیفہ نے
ان لوگوں کے مارنا شروع کر دیا تاکہ یہ واپس جائیں.
جی,
اور ان کو گویا دھمکی دی رسول اللہ کی طرف سے, جناب حذیفہ نے ڈائریکٹ یا رسول اللہ نے خود, کہ اگر تم لوگ واپس نہیں گئے تو تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے قبیلوں کے نام کے ساتھ ہم تم کو مشتہر کر دیں گے اور تمہارا راز فاش کر دیں گے, تمہارا دنیا میں رہنا اور جینا دوبھر ہو جائے گا.
بالکل,
اس ڈر کی وجہ سے, دھمکی کی وجہ سے یہ واپس ہوئے.
صحیح,
یہ واپس ہو گئے اور جناب حذیفہ وہاں آ گئے, اور جناب حذیفہ کو یا جناب عمار کو رسول اللہ نے ان کے نام بتایا کہ جانتے ہو اس میں کون کون تھے؟ کہ نہیں رسول اللہ, میں کیسے جانتا تھا, وہ تو ایسے بات ہے, چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا. تو کہا کہ یہ فلاں تھے, لیکن کسی کو بتانا نہیں.
جی,
دیکھیے رسول اللہ نے بھی سازش کو کچلا.
جی بالکل,
تدبیر اختیار کی, لیکن ابھی چونکہ سیاہی اسلامی جو ہے باقی رکھنا ہے.
جی,
ان کے خلاف اس طرح سے یعنی گویا ان کو اور موقع دیا.
جی,
کہ تم جو ہے مسلمان ہو جاؤ, واقعی مسلمان ہو, مسلمان تو ہو گئے تھے گویا ظاہری
اعتبار سے, ظاہر
حقیقی مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, اللہ کو قبول کر لو, رسول کو قبول کر لو.
جی,
یہ اس طرح سے اب قرآن کی آیت بھی ہے, سورہ توبہ کی 74 کی آیت, اس میں یعنی اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
جی,
اور میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا پڑھ رہا ہوں کہ وہم بما لم ینالو, انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا کہ جہاں وہ پہنچ نہیں سکے, جس کو پا نہیں سکے, یعنی سازش کی سازش
کامیاب نہیں ہو سکی.
بالکل, کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو منافقین اور جو دوسرے لوگ تھے, یہ خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قریش کے تھے اور قریش میں خاص طور سے بنی امیہ کے تھے، اس طرح سے نام یعنی کہ کچھ کچھ لے کے آئے ہیں یعنی، لیکن باقاعدہ کہہ نہیں سکتے چونکہ بعد میں تبدیلیاں ہوئیں رسول اللہ کے بعد، اور وہ سیاسی مصلحتیں اور یہ ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے تاکہ اسلام کا جو اتحاد ہے وہ برقرار رہے جی. یہ لیکن جو ہم کو سبق لینا چاہیے، جو ہم کو درس لینا چاہیے اس سے، وہ یہ کہ دیکھیے ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لوگ کہنے لگے تھے، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے سب صحابی رسول جی. اصلی تھے.
بالکل
اس میں اچھے صحابی بھی تھے،
بالکل
اعلیٰ مقام کے صحابی تھے، رتبے والے تھے، درجے والے تھے، اور رسول اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ نویں درجے پر فائز ہیں، یہ دسویں درجے پہ ایمان کے فائز ہیں، اور کیسے کیسے القاب سے نوازا، کسی کی تلوار کے بارے میں کہا، کسی کے ایمان کے بارے میں کہا، کسی کے خلوص کے بارے میں کہا، یہ سب موجود ہیں. لیکن ہم معلوم رہے ہیں کہ لاکھوں آدمی مسلمان ہوئے ہیں تو ہم لاکھوں آدمی کو کہنے لگے کہ یہ جو ہے اس کا جو کردار ہے، اس کا کہا ہوا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے،
یعنی سب کے سب جو ہے وہ ایک درجے میں نہیں ہیں.
بالکل ایک درجے،
یعنی ہم یہ کہیں کہ سب کے سب جو ہے معرفت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں اور سب کی بات ہمارے لیے حجت ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا.
وہ جو کہتے ہیں کہ تمام کے تمام عادل ہیں، تمام کے تمام اتباع اس کی ضروری ہے، یا تمام رسول اللہ کے ساتھ جو تھے، یہ یعنی کہ قابل قبول نہیں ہو سکتا قرآن کی روح سے اور قرآن کے حوالے سے.
حضور معاف کیجیے گا، ایک مرتبہ ہم آپ کو یہاں پر اور روکنے کی جسارت کریں گے.
جی جی گئی ہے
جی، معاف کیجیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں.
جی
ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جنگ تبوک کے حوالے سے، اور ہمارا یہ اس موضوع کے تحت آخری پروگرام ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، گفتگو اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے وقت. ناظرین اکرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے، جو مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم قصب فیض کریں گے اپنے مہمان سے، تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے. حضور، ایک سوال ہے یہاں پر بہت اہم، وہ یہ ہے کہ جب حضور اس جنگ سے واپس آئے ہیں، اور الحمدللہ خداوند عالم کی مدد سے اس موقع سے بھی جو سازش کی گئی تھی اس سے بھی محفوظ ہیں اور مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہاں آنے کے بعد چونکہ پہلے بھی، جانے سے پہلے بھی بہت سی چیزیں اس طرح کی رونما ہوئی تھی کہ جہاں پر حضور کی ضرورت تھی، اور اب حضور کی عدم موجودگی میں بھی بہت سے کاموں کی ضرورت تھی، تو یہاں پہ آنے کے بعد حضور نے کون کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
دیکھیے، کارہائے نمایاں تو بہت سے ہو جائیں گے جب مدینے میں واپس آئے ہیں، اور بہت طویل بحث ہو جائے گی، لیکن ہم چلتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ جب رسول اللہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے تو کچھ لوگ تو ساتھ چلے گئے، اچھے خاصے لوگ چلے گئے، اور 30,000 کے قریب ہم نے آپ کو بتایا کہ، اور اس سے بھی کچھ لوگ زیادہ بھی کہتے ہیں اس سے، کہ اتنے افراد جانے کے لیے تیار ہو گئے اتنے سب مصیبت مشکل کے باوجود. لیکن جب رسول اللہ واپس آئے ہیں تو ایک تو ہم نے بتا دیا رسول اللہ کے قتل کی جو سازش کی تھی رسول اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ایسا نہیں کہ ان کو پکڑ کے گویا پھانسی پہ لٹکا دیا، ان کو قتل کر دیا ہو، ان کو موقع دیا صحیح ہونے کا اور سدھرنے کا موقع دیا گویا.
بالکل.
اب جو آئے ہیں واپس مدینے میں، تو مدینے میں جو لوگ تھے، جو لوگ ساتھ تھے وہ تو ساتھ تھے، جو مدینے میں لوگ تھے ظاہر سی بات ہے وہ تھے کہ جو رسول اللہ نے کہا کہ چلو جہاد پر،
لیکن
انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. تو یہ تین طرح کے لوگ تھے جو نہیں جا رہے تھے اس وقت، تو طرح طرح کے انہوں نے بہانے کیے یعنی جانے کے لیے. کچھ لوگ واقعی عذر والے تھے، کچھ لوگ تھے کہ بہانے لا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے مثلاً ہمارا خانوادہ ایسا ہے، کچھ لوگ یعنی
فیملی پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، خرچ نہیں ہے،
کچھ لوگ خرچ نہیں ہے، کچھ لوگ ہماری فضل کرنے والی ہے، اور کچھ لوگ تھے کہ کچھ مختلف طریقے سے مثلاً اپنا لا رہے تھے، عذر لے کے آ رہے تھے. اب جب واپس آئے ہیں تو ان لوگوں کو اصل میں یہ کچھ لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو یہ تھا کہ تبوک وہ بھی روم سے ٹکرا جانا رسول اللہ کا، چلے مکہ فتح کر لیا لیکن روم کا فتح کرنا آسان نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آ پائیں.
جی جی،
چونکہ وہ جو روم کی فوج تھی وہ بہت مسلح تھی، اس کے پاس سارے تجہیز تھے اور تمام اس کے ساتھ
اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی،
وہ
روم اور ایران دو ہی تو طاقتیں مانی جاتی تھی.
لیکن واپس آ گئے تو یہ لوگ ہکا بکا کہ کیا کریں. تو اب یہ تقریباً تین طرح کے لوگ ہو گئے ان میں.
جی،
ایک وہ ہیں کہ جو پھر عذر لانے لگے.
جی،
کہ ہمارا یہ عذر تھا اور ہمارے
کاش ہم چلے جاتے،
نہیں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے.
جی،
کہ مثلا ایک نام تو خاص طور ذکر ہوا ہے، مہاجر ابن ابی امیہ.
جی،
انہوں نے جناب ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کا سہارا لیا اور گویا ایک طرح سے شفیع بنایا کہ رسول اللہ سے جا کے ہماری سفارش کر دیں جا کے کہ میں اس وجہ سے نہیں جا پایا تھا اور مجھے معاف کر دیں.
جی،
کچھ لوگ ایسے تھے، تو یہ تو عذر لانے والے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نادم ہو گئے تھے واقعی کہ بھائی ہم نہیں گئے، بہت غلط کیا ہم نے.
بالکل.
کچھ لوگ تھے کہ نہیں اب بھی بہانہ کر رہے، کچھ لوگ عذر لا رہے تھے، عذر الگ چیز ہے بہانہ الگ چیز ہے.
بالکل.
کچھ لوگ اب بھی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے اب بھی.
جی،
جو لوگ نادم تھے وہ یہاں تک بھی تھے کہ مسجد میں گئے، مسجد میں جو مسجد کے ستون تھے ان کے جو کھمبے تھے اس میں اپنے آپ کو باندھ لیا.
جی،
اور کھانا پینا ترک کر دیا. انہوں نے, یعنی کہ اتنے نادم تھے اور اتنے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی 102 نمبر کی, وآخرون اعترفوا بذنبهم, کچھ لوگ ایسے بھی تھے واپس آنے کے بعد کہ جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ نے اس اللہ ان یتوب علیہم, اللہ قریب ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. یہ نادم تھے اور شرمندہ تھے اپنے نہ جانے کے اوپر.
بالکل
کچھ لوگ تھے. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کے پاس آئے تو پھر آیت نازل ہوئی, خذوا من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لیجئے کہ جو ان کو پاک کر دے اور پاکیزہ کر دے,
یعنی کچھ جرمانے کے طور پہ ان سے لیا جائے.
جی جی, ایک ٹیکس اور جرمانے کے طور پہ. وصلی علیہم, اور ان کے پر آپ درود بھیجئے اور سلام ان کے پر بھیجئے, یعنی سلامتی کی دعا کیجئے
ان کے لیے,
ان کے لیے دعا کیجئے. ان الصلات کا سکن لہم, جب آپ ان کے پر درود بھیجیں گے اور ان کی دعا کریں گے ان کے لیے تو ان کے دل میں ذرا سکون پیدا ہوگا اور ذرا سا وہ ٹھہراؤ پیدا ہوگا,
یعنی وہ اضطراب جو ان میں پایا جاتا ہے حضور کے ساتھ.
یعنی ایک آدمی کہ جو شرمندہ ہوتا ہے, اپنے دل میں شرمندہ ہوتا ہے, کسی سے کہہ دیتا ہے میں شرمندہ ہوں, لیکن اس حد تک پہنچ جانا کہ مسجد میں جا کے ستون سے اپنے آپ کو اپنا رسی یا کسی چیز سے باندھ لینا, کھانا پینا ترک کر دینا, یہ واقعی اس کے دل میں واقعی ایک روشنی اور ایک نور کی ایک چنگاری پیدا ہوئی ہے. تو رسول اللہ نے ان کے جو مال تھے ان میں سے ایک تہائی حصہ صدقے کے طور پر لے لیا اور ان کے وہ معاف کر دیے گئے. پھر آیت ہے 104, الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. یہ صدقے کا حکم ہے کہ صدقات, صدقے کا اللہ حکم دیتا ہے اور اللہ صدقہ قبول کر لیتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے. تو رسول اللہ نے صدقے کے طور پر یہ قبول کر لیا. تو یہ دو گروہ ہو گئے.
صحیح.
کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تیسرا گروہ تھا, مطلب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ ان کی توقع یہ تھی کہ بہانہ کریں اور جھوٹ بولیں, اس کے باوجود اللہ اسی طرح سے معاف کر دے, یعنی جیسے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے.
بالکل.
جو بندھے ہوئے ہیں تو جی. اس کے بارے میں باقاعدہ آیا ہے اس میں جی. اور اگر آپ اجازت, تین لوگ خاص طور سے تھے, کعب جی. ابن مالک
جی,
مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. یہ یعنی خاص طور سے تھے کہ جن کے بارے میں یعنی کہ یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, یہ سوچ رہے تھے بھائی اب ہمیں معافی کر دیں یوں ہی.
جی بالکل.
لیکن یعنی آیت نازل ہوئی, وآخرون, یعنی سورہ توبہ میں ایسا ہے کہ آیتیں اور قرآن جو ہے وہ گروہ گروہ کر رہا, کس کس طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے تھے مرجون لامر اللہ, مرجون لامر اللہ, اللہ کے توبہ کے گویا اللہ کے امر کے امیدوار تھے.
بے شک.
اما یعذبہم و اما یتوب علیہم, اللہ چاہے ان کو عذاب دے دے چاہے وہ کیا ہے ان کو توبہ قبول کر لے. تو یہ یعنی کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, یعنی گویا کہتے ہیں معاف کرنا ہو معاف کر دیے, نہیں معاف کرنا ہو نہ معاف کیجیے, یہ اس طرح سے حساب تھا. تو رسول اللہ نے خاص طور سے ان کا یہ کیا کہ ایسے یہ تین افراد جو ہیں ان سے کوئی بولے چالے نہیں.
بالکل.
تمام لوگوں کا کوئی بائیکاٹ ایک طرح سے کر دیا وہاں. تو اس میں بھی ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ دو آدمیوں نے تو پھر بھی تھوڑا سا وہ اپنے گھر میں رہے, روتے رہے اپنے گھر میں, وہاں مسجد میں پھر بھی نہیں گئے کہ اپنے آپ کو باندھ دیتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے, اپنے گھر میں بندے رہے روتے رہے. لیکن ایک آدمی اس میں سے پھر بھی ایسا تھا کہ یہ باہر جاتا تھا باقاعدہ
جی,
اور باہر جاتا تھا اور لوگوں کے پاس سے گزرتا تھا, لوگ اس کی طرح متوجہ نہیں ہوئے تھے چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان سے کوئی بولے نہیں اور لین دین نہ کرے.
بالکل.
لیکن یہ یعنی اتنا گویا نڈر تھا, یا کیا کیا جائے,
یعنی اس بائیکاٹ کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے.
جی جی, اتنا ڈھیٹ تھا یہ کہ یعنی جاتا تھا اور پھر آتا تھا. تو رسول اللہ پھر حکم دیا کہ ان کی اولاد کو اور ان کی جو زوجہ تھی ان کی گھر والی ان سے بھی کہتے کہ تم بھی ان کا بائیکاٹ کرو.
اللہ,
یہاں تک کے بات پہنچی. پھر آخر کار پھر آیت نازل ہوئی, آخر ظاہر سی بات ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ, دیکھیے تین لوگوں کا یہاں نام, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ. یعنی کچھ تین لوگ ایسے, یعنی یہ خود لفظ آیا ہے قرآن میں کہ تین لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے اوپر یعنی زمین جو ہے تنگ ہو گئی اور ظاہر سی بات ہے ان کے خود اپنے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے, اور تو انہوں نے دیکھا کہ اب جو ہے کوئی وہ ٹھکانہ نہیں ہے صرف اللہ کی طرف. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نتیجے پر پہنچ گئے, اگرچہ ظاہری اعتبار سے, پھر اللہ نے بالآخر ان کو معاف کر دیا. تابا علیہم, یہ سورہ اس کی یعنی سورہ توبہ ہی کی آیت ہے
جی,
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے اللہ نے 118 119 نمبر کی آیت ہے اور اللہ نے اس طرح سے کہا کہ وہ لوگ بھی کہ جو نہیں آ رہے تھے, لیکن تھوڑی سی سزا دی ان کو
جی,
لیکن اتنی سزا تھی کہ
اس کے بعد پھر ان کو
آغوش اسلام میں لے لیا. لہذا آخری اگر دو چار سیکنڈ باقی ہیں تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی آپس میں مسلمان بھائی چارگی کے ساتھ,
بالکل
برادری کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے بہتر ہے.
حضور بہت شکریہ. ہم چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا، آپ سے خدا حافظی کریں گے، اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک سلسلہ رہا ہے آپ کے لیے زحمتوں کا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین اکرام، بڑی اہم گفتگو تھی، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، ہم یہیں پر آپ سے بھی خدا حافظی کریں گے، اور انشاءاللہ ان اہم ایام میں آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔